بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 اگست سن 2002، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں انقلابی جد و جہد کا پانچواں مرحلہ اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. وقال عز وجل كما ورد في سورة الانشراح، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جو مراحل ہیں ان میں سے چوتھے مرحلے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، یعنی صبر محض، صبر بغیر کسی جوابی کارروائی کے. ایک صبر وہ ہے کہ جو جوابی کارروائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے سورہ آل عمران میں لفظ آیا ہے صابر، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. لیکن یہاں جو ہے مکی دور میں جو چوتھا مرحلہ تھا وہ تھا کہ صبر کرو، جھیلو، جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو، بلکہ صرف یہ کہ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، قدم پیچھے نہ ہٹے. اس کے لیے انگریزی اصطلاح میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی پیسیو ریزسٹنس. ریزسٹنس تو ہے، کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے، ریزسٹنس ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹ گئے، نہیں، کھڑے رہو وہیں، چاہے جسم کے ٹکڑے اڑا دیا جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ خود کو جوابی کارروائی نہیں کرنی، یہ پیسیو ریزسٹنس. اب آج اصل میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے جو پانچواں مرحلہ ہے، جسے ہم کہیں گے اس پیسیو ریزسٹنس کے مقابلے میں ایکٹیو ریزسٹنس، اردو میں کہیں گے اقدام یا نظام باطل کو چیلنج. لیکن یہ جو بہت بڑی تبدیلی ہے، عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست، کہا تو یہ کہ چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے، کہا یہ ہے کہ اب سامنے آؤ، چیلنج کرو، تو زمین و آسمان کا فرق ہے. تو آج ذرا پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ پیسیو ریزسٹنس سے ایکٹیو ریزسٹنس یہ تبدیلی کیسے آئی. دیکھیے، قدرت کا ایک اصول ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے بڑے ہی وضاحت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، سورۃ الانشراح، سورۃ الضحا بھی اور سورۃ الانشراح بھی. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. مشکلات کو اگر جھیلو گے، برداشت کرو گے، صبر کرو گے، تبھی یہ ہے کہ پھر مرحلہ آ جائے گا، پھر آسانی بھی آئے گی. تنگ گھاٹیوں میں سے پہلے گزرنا پڑے گا، پھر کھلا میدان بھی مل جائے گا. اور اسی کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر جزر کے بعد مد آتا ہے. مولانا حالی کے جو دو اشعار ہیں جو انہوں نے، جو ان کی شعر آفاق کتاب مسدس اس کی پیشانی پر لکھے ہیں، وہ اصل میں امت مسلمہ کی انتہائی مایوس کن صورت حال جو ہے اس کی عکاسی کرنے والے اشعار ہیں. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد. یعنی یہ قانون طبعی جو ہے، قدرت کا یہ قانون معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ اب ساقط ہو گیا. مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. لیکن جیسا کہ ہسٹوریکلی ثابت ہے، جس زمانے میں مولانا حالی نے یہ مسدس لکھی ہے اسی کے آس پاس وہ جزر کا دور ختم ہو کر مد کی طرف پیش قدمی شروع ہو چکی تھی. لیکن ایک شدت احساس کی بات ہوتی ہے. بہرحال حضور کی سیرت مطہرہ میں اور آپ کی جو انقلابی جدوجہد تھی، اس میں جزر کی انتہا یعنی سختی اور مایوسی کی انتہا، یہ ہے 10واں سال آغاز وحی کے بعد. اس 10ویں سال کو حضور نے قرار دیا عام الحزن، ہمارے لیے غم کا، رنج کا، اندوہ کا، صدموں کا سال ہے. اس میں سب سے پہلی بات کیا ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. تو گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی کہ باہر سے پریشان ہو کر جب آپ آتے تھے، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنوں کہہ دیا، کسی نے کچھ اور کہہ دیا، کسی نے کچھ اور کہہ دیا، کسی نے فرق مبارک پر، سر مبارک پر خاک ڈال دی، کسی نے کچھ اور. لیکن گھر میں آنے کے بعد یہ کہ ایک تسلی دینے والی، دل جوئی کرنے والی ایک رفیقہ حیات تھی، وہ بھی نہ رہی. اور اس سے بھی زیادہ بڑا معاملہ، یہ تو خیر ایک نفسیاتی اعتبار سے یہ بہت بڑا صدمہ تھا حضور کے لیے. 25 برس آپ نے ان کی رفاقت میں بسر کیے ہیں، اپنی جوانی پوری کی پوری جو ہے انہی کے ساتھ بسر کی ہے. دوسرا جو اس سے بھی بڑا حالات کے اعتبار سے، مادی حالات کے اعتبار سے واقعہ ہوا، وہ ابو طالب کا انتقال. ابو طالب حضور کے چچا تھے، اگرچہ بغیر ایمان لائے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن تھے اور حضور کو سہارا دینے والے تھے. اصل میں قبائلی زندگی کا جو نظام ہوتا ہے، اگر وہ سامنے ہو تو قریش میں جو مختلف گھرانے تھے، یہ بنو ہاشم ہیں، یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو عدی ہیں، یہ بنو تیم ہیں، تو حضور کا تعلق تھا بنو ہاشم سے اور بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب. تو اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے اور بنو ہاشم کی اکثریت ایمان نہیں لائی، لیکن بحیثیت قبیلہ وہ حضور کا ساتھ دے رہے تھے، پروٹیکٹ کر رہے تھے. تو دشمنوں کے مقابلے میں پروٹیکشن جو ہے وہ ابو طالب کی وجہ سے ایک قبائلی شکل کے اندر انہیں حاصل تھی. اب ابو طالب کے انتقال کے بعد ظاہر بات ہے کہ دشمنوں کا راستہ صاف ہو گیا، اب وہ بنو ہاشم کی پروٹیکشن جو ہے ختم ہو گئی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب مکے میں تو رہنا بھی مخدوش ہے، کسی بھی وقت مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. چنانچہ بعد میں مشورے ہوئے، دار الندوہ میں فیصلہ ہوا. تو میں اپنی اس دعوت کے لیے کوئی آلٹرنیٹ بیس تلاش کروں، متبادل کوئی قاعدہ. یہ القاعدہ جو آج دنیا میں مشہور ہو گیا ہے، اصل میں القاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کہتے ہیں بیس کو، مرکز. چنانچہ جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا تو اس وقت یہ ہے کہ جو غیر افغانی لوگ آتے تھے، مثلا پاکستان سے کچھ لوگ چلے گئے جو طالبان کی مدد کر رہے ہیں، ان کا ایک کیمپ علیحدہ بنا دیتے تھے کہ پاکستانی یہاں رہے. اسی طریقے سے بنگلہ دیش سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو طالبان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، ان کا ایک کیمپ علیحدہ ہے، وہاں بنگلہ دیشی رہتے ہیں، ان کا اپنا انتظام ہے. عرب جتنے آتے تھے ان کا ایک کیمپ تھا، وہ ایک کیمپ کو وہ القاعدہ کہتے تھے، یہ ہمارا بیس ہے بس، کسی آرگنائزیشن کا نام القاعدہ نہیں ہے، وہ بیس تھا ان کا القاعدہ. تو وہ وہاں پر رہتے تھے، وہیں پر ان کی جو ہے کوئی ٹریننگ وغیرہ کا انتظام بھی ہوتا تھا، وہاں ان کا قیام تھا. تو اس کو بیس سمجھنا چاہیے. تو حضور نے سوچا کہ اگر مکے کے حالات اس درجے اب مایوس کن ہو گئے ہیں تو میں کوئی آلٹرنیٹ بیس تلاش کروں. اور ظاہر بات ہے کہ مکے سے قریب ترین شہر طائف تھا، 60-70 میل کا فاصلہ ہے، بلکہ ٹوئن سٹیز کہا جا سکتا ہے کہ مکہ اور طائف جو ہیں وہ آپس میں بہنیں تھیں، جیسے راولپنڈی اسلام آباد ٹوئن سٹیز ہیں. اسی طریقے سے نیچے آپ جاتے ہیں تو روڑی اور سکھر، اور نیچے جائیے تو حیدرآباد اور کوٹری، یہ سب کیا ہیں؟ ٹوئن سٹیز ہیں. اسی طریقے سے یہ جو شہر تھا وہ گویا کہ مکے کی بہن، مکے کا بھائی کہہ لیجیے. اور اکثر جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، جیسے مثلاً ولید بن مغیرہ، ان کی جائیدادیں تھیں بڑی بڑی طائف کے اندر، اور وہ سب لوگ اپنا گرمیوں کا موسم جا کر طائف میں گزارتے تھے. وہ پہاڑی مقام ہے، اونچا ہے، ٹھنڈا ہے، تو مکے کی گرمی سے بچنے کے لیے وہ جائے، وہ ان کا گویا کہ ایک موسم گرما کا صدر مقام جو ہوتا تھا ان کا، سرداران قریش کا، وہ طائف تھا. تو حضور طائف تشریف لے گئے، لیکن جو صورت حال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، سیرت کو پڑھیے، ضرور پڑھیے، اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھیے، خدا کے لیے پڑھیے. حضور سے ہماری محبت کا کم سے کم یہ نتیجہ تو نکلنا چاہیے کہ سیرت کی کتاب ہم پوری کوئی پڑھیں، بل استیعاب، معلوم ہو کن کن وادیوں سے یہ قافلہ گزرا ہے، کن کن مراحل سے حضور کو گزرنا پڑا ہے، کیسی کیسی سختیاں آپ کو دیکھنی پڑی ہیں، کیسے کیسے مشکل مقامات پر سے آپ کا گزر ہوا ہے، معلوم تو ہو. بہرحال طائف میں جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ چند دن میں، وہ مکے میں 10 برس میں بھی نہیں ہوا تھا. مکے میں جو ظلم ستم ہوئے تھے سب سے بڑھ کر تو ہوئے تھے غلاموں پر، کنیزوں پر، ان کا تو والی وارث کوئی تھا ہی نہیں، کوئی ان کی طرف سے بولنے والا نہیں، کوئی ان کے حقوق نہیں، کچھ بھی نہیں. یا پھر جو حلیف تھے مکے والوں کے، ان کے اوپر بھی کامل اختیار تھا، قرشی حلیف جو ہے اسے مکمل اختیار ہے، جیسے آل یاسر، یاسر کے خاندان پر ابو جہل کو مکمل اختیار تھا جو چاہے کرے، اور اس نے قتل کر دیا، شہید کر دیا دونوں کو، میاں بیوی کو، حضرت یاسر کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ کو بھی. یا پھر یہ ہے کہ جو قریش کے اونچے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، ان میں سے جو نوجوان تھے، نوجوانوں پر ظاہر بات ہے کہ بزرگوں کو حق ہوتا ہے مارے پیٹے، چچا ہے کئی مار رہا ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر بات ہے کہ حضور کے ساتھ وہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا تھا. راستے میں کانٹے بچھا دیے ابو لہب کی بیوی نے، ام جمیل نے، چلیے تو سگی چچی بھی ہے، گویا کہ وہ اپنا وہ حق بھی استعمال کر رہی ہے، کیونکہ ایک دیوار کا بیچ تھا تو کبھی کبھی نجاست پھینک دیتی تھی کمبخت. اس طرح کے جو ہے کوفت، یا حضور کو پاگل کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، صاحب کہہ دیا، مشہور کہہ دیا، زبانی وربل جس کو میں نے کہا تھا کہ وربل پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن جو ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو چند دن میں ہوئی ہے طائف میں، وہ 10 برس میں مکے میں نہیں ہوئی تھی. تینوں بڑے بڑے سردار تھے وہاں، تینوں سے آپ نے ملاقات کی کہ تم اگر ایمان لے آؤ اور میرا ساتھ دو تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں. تینوں نے بڑے ہی بہت تلخ جواب دی. ایک نے تو کہا کہ میں کعبے کے پردے پھاڑ دوں گا اگر اللہ نے تمہیں بنا کر بھیجا رسول، یہ گویا کہ بہت بڑی گستاخی کی بات تھی، کعبے کے پردے پھاڑ دینا گویا کہ ان کے دین کے اعتبار سے اس سے بڑی سیکریلیج اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی. اس نے کہا میں یہ کر دوں گا اگر تم اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، یعنی کوئی امکان ہی نہیں اس کا. دوسرے نے کہا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے. یہ اتنے بڑے بڑے سردار جو ہیں بیٹھے ہوئے مکے کے اور طائف کے، ان میں سے کسی کو چن لیتا. تیسرے نے کہا فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ دو ہی باتیں، یا تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. اگر سچے ہو اور میں گستاخی کر بیٹھا تو میں دوبارہ جاؤں گا، اور جھوٹے ہو تو جھوٹے ہو تو میں منہ لگانا نہیں چاہتا، لہذا رخصت ہو جائے. پھر وہاں پر چھوکروں کو، سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اوباش قسم کے آوارہ لڑکے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، پتھراؤ ہو رہا ہے، جس میں اثر لہو لہان ہو گیا. یہ حالات پیش آئے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک آس، ایک امید لے کر آپ آئے تھے، پیدل چل کر آئے تھے. وہ راستہ جس پر سواری کے ذریعے سے جایا جا سکتا تھا وہ مخدوش تھا. دو راستے ہیں آج بھی، طائف اور مکے کے درمیان دو راستے ہیں. ایک طریق السیل کہلاتا ہے، وادی ہے جس میں رفتہ رفتہ اونچائی سے نیچائی کی طرف ہے. جب بارشیں ہوتی ہیں طائف میں تو سیل جو آتا ہے، جو بارش سے پانی سیلاب کی شکل میں آتا ہے، وہ اس راستے سے ہو کر آتا ہے. اس میں کوئی چڑھائی نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ یوں ایک انگریڈینٹ ہے وہ، لیکن یہ کہ بہت ہی ایسا معمولی، زیادہ جو ہے وہ پریشان کن نہیں ہے. اس راستے سے جاتے تو وہاں سے آمد و رفت عام تھی، اندیشہ تھا کوئی حملہ کر دے. لہذا جو طریق الجبل ہے، پہاڑی راستہ، اس میں کسی سواری کے جانے کا امکان ہی نہیں تھا. آج بھی دو راستے ہیں. طریق الجبل پہ بھی اب تو باہر بہت بڑی عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے، کاریں فراٹے بھرتی ہوئی چڑھ جاتی ہیں، جیسے مری میں چڑھ جاتی ہیں ایسے وہاں چڑھ جاتی ہیں. اس وقت تو اس راستہ تھا ہی نہیں. تو طریق الجبل سے ہو کر آپ گئے ہیں تنہا، تنہا نہیں، ایک آپ کے ساتھ تھے حضرت زید ابن حارث کا. بہرحال پہ جب آپ واپس آئے ہیں طریق سیل سے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب یہی ہوگا کہ وہاں جو سختی رہی اور جو جاتے ہوئے کی مشقت تھی پہاڑی راستے کے ذریعے سے، اس کی تکان ایسی ہوگی کہ پھر آپ نے مشکل راستہ چھوڑ دیا، طریق سیل سے واپس آئے. اور وادی نخلا میں آپ کا قیام تھا، تو رات کے وقت جب آپ وہاں ٹھہرے ہیں صبح فجر کی نماز میں، تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جب آپ قرات کر رہے تھے، ایک امام ایک مقتدی، امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقتدی زید ابن حارثہ، تو اللہ تعالی کے حکم سے یا فضل سے ایک جو گروہ تھا جنات کا وہاں سے گزرا، اور وہ ٹھہر گئے اور انہوں نے قرآن سنا، اور قرآن سن کر وہیں ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو، جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی ہم سوچیں، ان جنات نے ایک دفعہ قرآن سنا اور نہ صرف ایمان لے آئے، دائی بن گئے. ہمارا حال کیا ہے؟ چالیس پچاس برس اس عرض لاہور میں مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ نے دس دیا، کیا نتائج نکلے؟ کچھ بھی نہیں. جیسے کہتے ہیں فضا میں تحلیل ہو گئے. کل ہی ایک صاحب نے مجھے ایک اقتباس دکھایا، وہ انشاءاللہ آئندہ جو شمارہ آئے گا ندائے خلافت کا اس میں شائع کر دیں گے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بڑے درد اور رنج و غم میں ڈوٹے ہوئے الفاظ ہیں، میں نے چالیس برس پنجاب میں قرآن سنایا ہے اور قرآن پڑھایا ہے، اگر میں پتھروں کو سناتا وہ چل پڑتے، اگر میں پہاڑوں کو سناتا وہ شک ہو جاتے وغیرہ. ایک طویل ادبیت کا انداز ہے، لیکن یہاں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. وہی اب مجھے ہو چکے ہیں عرض لاہور میں، 65 سے لے کر اب 35 اور 37 برس مجھے ہو چکے ہیں، اور میرے وقت کا بیشتر حصہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں صرف ہوا. کیا نتائج ہیں اس کے؟ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں یہاں کے جمعے میں، یہاں ہی کوئی بستی کا جمعہ نہیں ہے، یہ کوئی بستی محلے کی مسجد نہیں ہے. یہاں جو شخص بھی آتا ہے اندازاً 5 میل ایوریج، آن دی ایوریج 5 میل چل کر آتا ہے، اس کے باوجود عمل کے لیے تیار. کیا ہوا ہے؟ یہ صورتحال جو ہے بڑی تشویشناک ہے اور طلب ہے. پچھلے جمعے میں بھی میں نے اعلان کیا تھا، ہم نے جو ایک سالہ رجوع القرآن کورس شروع کیا تھا، اب پھر وہ شروع ہونے والا ہے. امریکہ سے چل کر ایک نوجوان پہنچ گیا ہے، لیکن یہاں سے اور اس مسجد کے نمازیوں میں سے کتنے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی. یہاں اس کا پراسپیکٹس بھی بہت سے حضرات نے حاصل کیا، تو امید بڑھی کہ واقعتاً اتنے لوگوں نے پراسپیکٹس لیا ہے تو سوچیں گے، غور کریں گے. ابھی تک تو گنتی کے چند داخلے جو ہیں ان تک پہنچے ہیں، غور کیجئے، سوچئے. میں صرف ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے انگریزی پڑھی ہے وہ کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں کہ تم نے انگریزی، ایک بالکل اجنبی زبان جس کا کوئی تعلق تمہاری زبان سے ہے ہی نہیں، کوئی لفظ مشترک ہے ہی نہیں، ان کے اے بی سی بائیں سے دائیں کو چلتے ہیں، تمہارا الف با تا دائیں سے بائیں کو چلتا ہے، اس کے باوجود تم نے انگریزی پڑھ لی، اتنی عربی نہ سیکھی کہ میری کتاب کو تم اپنی آنکھیں کھول کر پڑھ سکتے. مجھے بتا دیجئے کیا جواب دیں گے، کوئی جواب ہوگا؟ از دیئر اینی ایکسکیوز، کوئی عذر؟ بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، ایک روز کھڑے ہونا ہے نا اللہ کے حضور میں، سمجھو یہی وقت ہے. حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں، حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، دیکھو اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس وقت محاسبہ کر لو، سوچو. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ آپ طائف سے واپس آئے تو انتہائی گویا کہ بددلی اور مایوسی، مایوسی کے لفظ سے شاید کچھ حضرات یہ سمجھے کہ حضور کے شان میں یہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، اسی لیے میں نے پہلے ہی آیت پڑھی ہے، آج وہ بعد میں اس کی وضاحت کروں گا. لفظ قرآن میں آیا ہے، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے تھے. صرف حضور کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو جمع کا صیغہ رسل، معلوم ہوتا ہر رسول کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا ہے کہ سال ہر سال کی محنت کے باوجود نتیجہ کچھ نہیں. بہرحال تو جس شکستہ دل کے ساتھ آپ واپس پہنچے مکے، اس کا آپ اندازہ کر لیجئے، مکے میں داخل نہیں ہوئے، ہو سکتا فوراً کوئی حملہ کر دے، لہذا غار حرا جو ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہے، وہ جبل النور، اس کا پہاڑ کا نام ہے جبل النور، نورانی پہاڑ ہے جس پر غار حرا ہے ٹاپ پر، اس کے دامن میں آپ ٹھہر گئے. یہ تقریباً 5 میل ہے حرم سے، اور اس وقت مکہ چھوٹی سی جگہ تھی، تو گویا کہ مکے سے 5 میل باہر آپ ٹھہرے. زید ابن حارثہ کو بھیجا، اخنس ابن شریق کے پاس بھیجا، بڑا سردار ہے، تم مجھے اگر اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں. اس نے کہا نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں. پھر ایک دوسرے کے پاس بھیجا، تم اگر مجھے امان دے دو تو میں آ جاؤں. اس نے بھی معذرت کر لی کہ ہماری جو ہے، میرا قبیلہ جو ہے، اس کی امان بنو کلب کے اوپر وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. پھر مطعم بن عدی اس کے پاس بھیجا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری امان میں آ جائیے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ خود آ گئے، اس کے بعد بعد میں آتا ہے نہیں، آپ نے دوبارہ پیغام بھیجا، آ کر لے کر جاؤ. چنانچہ وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر ساتھ لے کر آیا ہے باہر، اور پھر 6 بیٹے اور وہ خود اعلان کرتے ہوئے پورے مکے میں سے گزرے ہیں، اور حضور کو ان کے گھر تک پہنچا کر پھر وہ فارغ ہوئے، اعلان کر دیا کہ محمد میری امان میں. اب آپ غور کیجئے، اس سے زیادہ مایوس کن کیا حالات ہوں گے کہ اللہ کا رسول ایک کافر اور مشرک کی پناہ طلب کر رہا ہو. مطعم بن عدی جو ہے وہ مشرک تھا، کافر تھا، جیسے کہ اخنس ابن شریق بھی تھا اور دوسرا بھی تھا. حضور نے پناہ لی، پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے. یہ حالات تھے در حقیقت کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جزر کی انتہا. لیکن یہیں سے مد شروع ہو گیا. مد کیا ہوا؟ اسی سال جب حج کا موسم آیا، چھ خزرج کے یسربی مدینے سے آئے ہوئے چھ اشخاص، قبیلہ خزرج جو بڑا قبیلہ تھا وقت مدینے کا، مدینہ تو بعد میں نام پڑا، یسرب نام تھا اس کا، وہ ایمان لے آئے. چھوٹی سی کھڑکی کھلی مدینے کی طرف، آپ کے قدم مبارک ابھی پہنچے بھی نہیں ہے. اگلے سال بارہ انہوں نے کہا کہ حضور ہماری آپ سے پہلے تو ایک بیعت ہوئی، بارہ نے بیعت کی حضور سے، بیعت عقبہ اولا. پھر کہا حضور آپ سے تو ہماری ملاقات اگلے سال موسم حج ہی میں ہو سکتی ہے، درمیان میں تو سفر ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ ہمیں کوئی دیں اپنا شاگرد جو ہمیں قرآن پڑھائے. قرائے فال بنام من دیوان زدند، قرائے فال کس کے نام نکلا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شخص جو ایمان لانے سے پہلے اتنا خوش پوش، خوش لباس، خوش ذوق، دو دو سو درہم کا جوڑا ان کا شام سے سل کر آتا تھا اور پورا لباس معطر ہوتا تھا عطر میں، اس طرح سے کہ جہاں سے مصعب گزر گیا پوری گلی جو ہے وہ گویا کہ معطر ہو گئی. ایمان لائے ہیں تو چچا نے مادر زاد برہنا کر کے گھر سے نکالا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ باپ مر چکا تھا، دولت بہت چھوڑ گیا، تمہارا اپنے مشرک اور کافر باپ کے مال پر کوئی حق نہیں ہے، تم نے اس کا دین چھوڑ دیا، اب نکل جاؤ یہاں سے. چلنے لگے تو کہا یہ جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی اسی تمہارے کافر باپ کے، اتارو ان کو بھی. مادر زاد برہنا ہو گئی وہ مصعب بن عمیر. اب جو بھی نوجوان حضور کے ساتھ آتے تھے، گھروں سے نکال دیے گئے تو کہاں جاتے تھے؟ حضور کے پاس. بیت ارقم وہ مرکز ہے، وہیں آ گئے، وہیں پر اب بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور تو کوئی کام ہی نہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں. لہذا حضور نے مصعب بن عمیر کو بھیجا، جاؤ یثرب میں لوگوں کو قرآن پڑھاؤ. کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے انہیں بھی بھیج دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال 75 افراد آ گئے، 72 مرد، 3 عورتیں جنہوں نے حضور سے بیعت کی. یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے جو ہجرت کی بنیاد بن گئی. انہوں نے وعدہ کیا آپ ہمارے پاس آئیں، اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں آپ تشریف لائیں ہمارے پاس، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. اور اس وقت وہ بیعت ہوئی جسے ہم نے اختیار کیا ہے تنظیم اسلامی کے اندر، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلى اثرۃ علینا وعلى لا ننازل امر اہلہ وعلى نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. کئی دفعہ ترجمہ سنا چکا ہوں پھر بھی دوبارہ سن لی. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر حکم سنیں گے نمبر ایک، اطاعت کریں گے نمبر دو، فی العسر چاہے تنگی ہو مشکل ہو، والیسر چاہے آسانی ہو، والمنشط چاہے طبیعتیں آمادہ ہو، والمکر ہے چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، طبیعت آبادہ نہیں ہے لیکن کرنا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے. والا اثرت میں لینا چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم ہیں، خدمتگار ہیں، اور آپ نے کسی نو وارد کو کیسے امیر بنا دیا ہم پر. والا اللہ ناز اللہ علیہ، جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان سے بھی تعاون کریں گے، کہنا مانیں گے. والا نقول بالحق انما كنا لا نخاف في الله لومۃ لائم، البتہ جہاں بھی ہوں گے جب بھی موقع ہوگا حق بات کہہ ضرور دیں گے. یہ ہے در حقیقت وہ بیعت جس کی بنیاد پر اب مدینہ یثرب جو ہے مدینۃ النبی بن گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. ایک بات بڑی پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. مکے میں کوئی سیاسی خلا نہیں تھا، مکہ ایک قبیلے کا شہر، ان کا دار الندوہ پارلیمنٹ، اس میں مشورہ، چودھری جو ہے مختلف گھرانوں کے جو ہوتے تھے جیسے کہ بنو ہاشم کے چودھری ابو طالب، سب جمع ہوتے تھے فیصلہ کرتے تھے. پھر وہاں مناصب بھی تھے، فائننس منسٹر تھا ابو لہب، حضرت ابو بکر کے پاس تھا فیصلہ، دیت کا فیصلہ کرنا، فلاں شخص نے فلاں کو قتل کر دیا تو کتنا خوب ہا ہوگا، یہ آفس تھا ان کے پاس. مدینہ میں سیاسی خلا تھا، یہاں دو بڑے قبیلے تو تھے جن کو کہا جائے گا سنز آف دی سوائل، عرب کے رہنے والے پرانے قدیم، اگرچہ قدیم مدینے میں نہیں تھے، قدیم آئے تھے وہ یمن سے، یمنی تھے اوس اور خزرج. ان کی حیثیت تھی مالکان دہ کی، جیسے آج کل بھی ہم کہتے ہیں مالکان دہ، سنز آف دی سوائل. تین قبیلے تھے جو میرے خیال کے مطابق سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی نے یروشلم کو برباد کیا ہے اور ہیکل سلیمانی نمبر 2 جو تھا اسے مسمار کیا ہے اور وہاں سے کھدیڑ لیا، نکل جاؤ یہاں سے، تو وہ لوگ جو ہے ادھر ادھر منتشر ہو گئے، تو تین قبیلے آ کر مدینے میں آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، 5 قبیلوں کا شہر تھا. اب ان کے درمیان کوئی ایسا نہیں تھا آربیٹریٹر، کوئی میں جھگڑا تو کون طے کرے گا، جنگیں چلتی تھی، اوس اور خزرج کی جنگ 100 سال تک چلی ہے، نسلن بعد نسل ہزاروں آدمی ختم ہو گئے. تو یہ خلا حضور نے آ کے پر کر دیا، یہ بہت اہم نقطہ ہے. آپ کا وہاں داخلہ بھی ہوا تو بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، اور پھر واقعتاً آپ وہاں بادشاہ ہی بن گئے، اس لیے کہ دیر واز اے پولیٹیکل ویکوم وچ واز فلڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا نوٹ کیجئے، حضور نے وہاں آنے کے بعد 6 مہینے لیے ہیں جن میں 3 کام کیے. ان کاموں کے لیے میں عنوان جو آپ کو سنا رہا ہوں کیا ہے، کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ. مدینے میں پہلے اپنے قدم تو جما لینا مضبوطی کے ساتھ، پھر کوئی اقدام کریں گے نا، بیس اپنا مستحکم ہو جائے. 3 کام کیا تھے؟ نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، مرکز وجود میں آ گئے، وہ پارلیمنٹ بھی ہے، گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے، نماز کی جگہ بھی ہے، سب کچھ وہیں ہوتا، سزائیں بھی وہیں دی جاتی تھی، کوڑے لگتے تھے کسی کو تو وہیں لگتے تھے، کہیں سے باہر سے وفد آتے تھے وہیں قیام کرتے تھے، وہیں گفتگو ہوتی تھی، مرکز. ثانیاً انہوں نے مواخات کر دی، 1 مہاجر 1 انصاری، بھائی بھائی، تاکہ یہ 2 طبقے علیحدہ نہ رہے، ان میں انٹیگریشن ہو جائے. اگر مہاجروں کا سارا معاملہ مہاجروں کے ساتھ رہا، انصار کا سارا معاملہ انصار کے ساتھ رہا، تو یہ ڈسٹنکٹ رہیں گے، انہیں جوڑو، مواخات. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی، جس میں تفصیل کیسی کیسی مواخات کی مثالیں پیش کی گئی. انصاری صحابہ نے اپنے گھر تقسیم کر لیے، بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، آدھا بھائی تمہارا آدھا میرا، محمد نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دکانیں تقسیم کر دی، بیچ میں دیوار، 2 دکانیں ہو گئی. ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں انصاری کی، اور اس وقت تک پردہ تو وہاں تھا ہی نہیں، اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے آئے، کہا بھائی یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو، بس میں اسے طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لو. اس حد تک. تیسرا کام یہ کیا کہ آپ نے یہودیوں کو جکڑ لیا، میثاق مدینہ، وہ سوخ کے معنی جکڑنے کے ہیں. اس میثاق کا کیا تھا کہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، مدینے پر اگر باہر سے حملہ ہوا تو مل کر کریں گے دفاع، دونوں قبیلے اوس اور خزرج اور 3 قبیلے یہود کے مل کر دفاع کریں گے. 6 مہینے لیے حضور نے. ربیع الاول میں آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور رمضان سے آپ نے اب انقلابی قدم جو ہے 5واں وہ اٹھا دیا، اقدام اور چیلنج. وہ چیلنج کیا تھا؟ نظام باطل کے سربراہ کون تھے وہاں؟ قریش. سورہ توبہ میں کہا گیا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے جو امام ہیں، جو لیڈر ہیں، جو سربراہ ہیں، ان سے جنگ کرو. تو اب سارا معاملہ جو ہے وہ تو قریش کے خلاف اقدام تھا نا، لیکن کیسے کریں؟ कैसे आपने चैलेंज थ्रो किया, ये नोट कर ले। जैसे मैंने कहा था ना कि गांधी ने क्या किया था, परमात्मा का समंदर है, परमात्मा का पानी है, परमात्मा ने उसमें नमक पैदा किया, हम तो वहां से नमक पैदा करने जा रहे हैं, नमक बनाएंगे बस। लेकिन इसका मतलब क्या था? चैलेंजिंग द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके ऊपर टैक्स था। आपको इजाजत नहीं है कि आप जाकर बगैर टैक्स अदा किए आप जाके पानी वहां पानी से नमक निकाल लें। बहरहाल अब ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आठ मुहिमें हैं जो रमजान सन 1 हिजरी से लेकर और रजब सन 2 तक 10 महीने बनते हैं। ये 10 महीने में 8 फौजी मुहिमें हैं जो हुजूर ने रवाना की हैं कुरैश के खिलाफ। खिलाफ से मुराद क्या था? इन 4 में तो हुजूर खुद भी शरीक हुए, वो गजवात कहलाते हैं, और 4 में हुजूर नहीं गए, सिर्फ आपने लश्कर भेज दिए, उन्हें सराया कहते हैं, सरिये की जमा सराया। मकसद क्या था? टू थ्रेटन द लाइफ लाइन ऑफ मक्का। मक्का की पूरी जो माशी जिंदगी थी उसका दारो मदार था तिजारत पर। वहां कोई गंदुम तो उगती नहीं, वादी गैर जीजरा है, कोई शय पैदा ही नहीं होती, तो सारा दारो मदार था तिजारत पर। तिजारत के लिए काफले जाते थे। टू थ्रेटन द रूट, कैरेवान रूट्स, अब वी आर वेरी मच हियर, अब तुम्हारे काफले आसानी से चल नहीं सकते, जा नहीं सकते। इसको आप कहेंगे जदीद इस्लाम में इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ मक्का। चुनाचे मैं आपको गिनवाता हूं, सरिया सीफुल बहर रमजान सन 1 हिजरी, सरिया राबिल शव्वाल सन 1, सरिया खर्रार ज़ीक़ादा सन 1, गजवा अबवा सफर सन 2, गजवा अबवात बवात रबीउल अव्वल सन 2, गजवा सनवान रबीउल अव्वल सन 2, गजवा ज़ुल उशैरा, इसमें हुजूर खुद गए और 200 की नफरी आपके साथ थी। इतला मिली थी अबू सुफियान एक बहुत बड़ा काफिला लेकर जा रहा है शाम की तरफ, हुजूर ने उसका पीछा किया इंटरसेप्ट करने के लिए। लेकिन जब ज़ुल उशैरा पहुंचे हैं तो मालूम हुआ कि एक दिन पहले वो काफिला आगे निकल गया। वही काफिला था जो बाद में आ रहा था, तो अबू सुफियान को अंदेशा हुआ था कि मुझ पर हमला होगा, और उसने फिर जो है पैगाम भेजा था कुरैश वालों को कि तुम्हारा काफिला खतरे में है, मोहम्मद के लोग जो है हमला करेंगे, लिहाजा मदद भेजो। आखिरी और आठवां जो है सरिया है, ये वाकया नखला कहलाता है, ये बहुत मशहूर है और बहुत अहम है। नखला का जिक्र आज पहले आ चुका है, ये मक्के और ताइफ के दरमियान है, तरीक उस सैल के ऊपर। हुजूर ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश रजी अल्लाह तआला और उनके साथ 12 सहाबा मुहाजरीन, उनका एक दस्ता तैयार किया, एक खत दे दिया जो सरब मोहर था सील्ड, कुछ नहीं बताया तुम्हें कहां जाना है, जाओ मक्के की तरफ चलो, 2 दिन सफर करने के बाद फिर मेरा ये खत खोल के देखना इसमें क्या लिखा है, उसमें तामील करना, इतना सीक्रेट। वो 2 दिन के सफर के बाद खत खोला गया तो लिखा हुआ, जाओ नखला वहां मुकीम हो जाओ, और मक्के वालों के जो काफले हों उनकी नकलो हरकत को नोट करो और हमें इतला दो। अब जाहिर बात है कि ये तो शेर के मुंह में जाने वाली बात थी, नखला मक्के से भी नीचे, मदीने से कितने दूर, 300 मील दूर, किसी मदद का सवार ही नहीं, और वहां जाना कुरैश का रास्ता आमदोरफ्त है, वो तो ट्विन सिटीज थी, मैं बता चुका हूं आपको, मक्का और ताइफ, वहां कयाम करना इंतहाई खतरनाक। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश ने कहा अपने साथियों से, जो हुक्म है मुझे तो इस पर अमल करना ही करना है, अब आप लोग आजाद हैं, जो मेरे साथ चलना चाहे इस खतरनाक जो है इस मुहिम में शरीक रहना चाहे चले, वरना वापस हो जाए। सबने कहा नहीं साथ चलेंगे। یہ جا کر نخلا میں مقیم ہوئے تو رجب کا آخری دن تھا، ایک چھوٹا سا قافلہ وہاں آ کر مقیم ہوا، چار آدمی تھے، اونٹ زیادہ تھے، کشمش وغیرہ لدی ہوئی تھی، چمڑا لدا ہوا تھا، سامان تجارت. انہوں نے مشورہ کیا تو ذرا مشورے میں حضور کی ہدایت سے آگے نکل گئے، ہمیں حملہ کرنا چاہیے، ہمیں کفر کو ضرب پہنچانی چاہیے. اور یہ کہ ان کا خیال تھا کہ رجب کا آخری دن ہے جبکہ رجب کا مہینہ ختم ہو چکا تھا، تو گویا کہ رجب جو ہے رجب کا آخری دن تھا، ان کا خیال تھا کہ رجب ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ ابھی یہ رجب ہی کا آخری دن تھا، یہ جو اشہر حرم میں سے، حرام مہینوں میں سے. بہر مشورہ ہوا، ایک نے تیر مارا، عوف بن حضرمی ان میں سے ایک شخص مارا گیا، دو کو انہوں نے قیدی بنایا، ایک بھاگ کر مکے پہنچ گیا دہائی دیتا ہوا کہ محمد کے لوگوں نے لوٹ لیا، مار دیا، مار دیا، ہلاک کر دیا. یہ پہلا انسیڈنٹ ہے ہجرت کے بعد، پہلا واقعہ ہے ٹکراؤ کا، پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر کا ہوا ہے، کافروں کے ہاتھوں کسی مسلمان کا نہیں ہوا. نوٹ کر دیجیے اس کو. یہ حضور کے پاس جب پہنچے واپس تو حضور نے ملامت کی کہ میں نے تمہیں لڑنے کا تو حکم نہیں دیا تھا، خاص طور پر جبکہ ابھی رجب کا دن تھا، آپ نے وہ مال غنیمت بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن سزا بھی کوئی نہیں دی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے نیک نیتی سے کیا تھا جو بھی کچھ کیا تھا. بہرحال ان مہمات کا نتیجہ کیا نکلا، ایک لفظ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اکنامک بلاکیٹ آف مکہ. دوسرا لفظ اور نوٹ کر لیجئے، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. یہ جتنے بھی ان میں سے غزوات تھے اس میں جہاں بھی حضور گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے لوکل قبیلے سے معاہدہ کر لیا. اب یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے، اب حضور کے حلیف ہو گئے، یا انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ قریش کے ساتھ. لیکن یہ نتیجہ تو نکلا کہ قریش کے زون آف انفلوئنس سے نکل گئے، تو گویا کہ دی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیکریزنگ اینڈ دی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن دی انکریز. یہ دو نتیجے تھے کہ جس کے نتیجے کے طور پر پھر قریش نے جوابی کارروائی کی. ایک تو نخلا سے روتے پیٹتے ہوئے لوگ آئے، ایک یہ کہ جب ابو سفیان وہ قافلہ ذوالعشیرہ میں جس میں حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا، اور جب واپس آ رہا تھا تو اس نے وہیں سے ایس او ایس کال بھیجی کہ مجھے خطرہ ہے، اور بہت بڑا جو ہے وہ جو کاروان تھا، بہت بڑا کاروان، بہت سامان تھا اس میں تجارت کا، تو تمہارا قافلہ لٹ جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، فوراً فوج بھیجو میری مدد کے لیے. ادھر سے وہ نخلا سے آئے روتے پیٹتے، ادھر سے وہ آ گیا کہ جو ابو سفیان نے بھیجا تھا پیغامبر. اس کے نتیجے میں وار کرائی جس کو کہتے ہیں، ایک دم پورے مکے کے اندر جنگ جنگ، اس کا جو نعرہ لگا ہے، 1000 کیل کانٹے سے لیس افراد پورے دھوم دھڑکے کے ساتھ، اور تمام ساز و سامان اور اسنا اور جو سامان رسد ہے اس سمیت مکے سے نکل کر آئے. اور اب جو ہے چھٹا مرحلہ شروع ہو گیا جنگ بدر سے، دی سکسٹھ اینڈ دی فائنل سٹیج آف دی ریولیوشنری پروسیس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری. 1.5 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے حضور کو مدینے میں آئے ہوئے. یہاں ایک پوائنٹ مجھ سے سمجھ لیجئے اچھی طرح، یہ جو 8 غزوات ہیں، کولونیل دور جو تھا جس میں ہم پر انگریز حکمران تھا، کہیں فرانسیسی تھے، کہیں پر اطالوی تھے، ہم مرعوب تھے مغربی اقوام سے، تو مغربی اقوام نے یہ کہنا شروع کیا کہ اسلام کی تبلیغ تو ہوئی ہے تلوار کے ذریعے سے، خونی مذہب ہے، جنگ کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے سیرت نگار بشمول علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ حالات کے تقاضے کے تحت انہوں نے ان آٹھ غزوات کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی ہے، غزے بسر کرنا جیسے کہتے ہیں کہ نگاہیں ذرا بچا لیں، ان کو چھپا دیں، کیونکہ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ انیشیٹو حضور نے لیا ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ تو کیسے چل کر لشکر آیا تھا، حضور نے تو جو جنگیں لڑی ہیں دفاعی ہے. لیکن ان آٹھ کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ پہلا قتل جو ہوا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کافر کا ہوا ہے، کہاں لے جائیں گے اس واقعے پر؟ تو جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، تصادم کا آغاز ابتدان بھی انقلابی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے. ایک ماحول ہے، نظام قائم ہے، جو اپریس کلاسز ہیں وہ بھی اپنی قسمت پر شاکر ہیں. ٹھیک ہے، ہماری قسمت یہ ہے، غریب ہیں، ہماری قسمت یہ ہے. جب کسی نے کہا تمہارا نظام غلط، تمہارے عقائد غلط، تو تصادم کا آغاز تو اس نے کیا نا، معاشرے نے اور نظام نے ریٹیلیٹ کیا، نہیں تمہارا دماغ خراب ہے، یہ جواب تھا ان کا. اسی طرح مدینے میں آنے کے بعد اقدام حضور کی طرف سے ہوا. کیوں؟ حضور کو بھیجا تھا اللہ نے دین کو غالب کرنے کے لیے، آپ کا تو فرض منصب ہی تھا. آپ مکے سے بھاگ کر نہیں آئے تھے، ٹھنڈی چھاؤں جو ہے مدینے کی اس میں استراحت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ بیٹھے یہاں پر آرام سے. اب نہیں، اصل کام تو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے نجات دلانا. وہ گھر جو بنایا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے توحید کے مرکز کے طور پر، اب وہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، آپ کو اسے ان سے نجات دلانی ہے، آپ کا فرض ہے. یہ اگر مکے والوں کی طرف سے کوئی اقدام نہ ہوتا تو کیا حضور کچھ نہ کرتے، بیٹھے رہتے؟ نہیں، حضور کا تو فرض منصب ہی تھا. یہی وجہ ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے، جب قریش کے کچھ ہاکس جو تھے وہ کہتے تھے کہ محمد ان کے ساتھی چلے گئے مدینے، ہمیں جا کے مدینے پر حملہ کر کے انہیں ختم کرنا چاہیے، تو عتبہ ابن ربیعہ چونکہ بزرگ آدمی تھا وہ کہتا تھا دیکھو میرے بیٹو، محمد یہاں سے چلے گئے، ان کے ساتھی چلے گئے، اب ان کا معاملہ ہوگا بقیہ عرب سے. نشچنت بیٹھنے والے تو محمد ہے نہیں، انہوں نے دعوت دینی ہے اپنے اس توحید کی، رسالت کی. جو رد عمل یہاں ہوا تھا وہاں بھی ہوگا، اب لڑائی ہوگی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ عرب سے. اگر محمد غالب آ جائیں پورے عرب پر تو what do we stand to lose، محمد ہمارا ہی بھائی ہے نا، قریش کی حکومت ہو جائے گی پورے عرب کے اوپر. ذرا دیکھیے اس کی سیاست کی بات دیکھیے، کس قدر گہری بات کہہ رہا. اور اگر محمد کو ختم کر دیا بقیہ عرب نے تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواریں رنگین نہیں کرنی پڑیں گی. کیا کرو گے؟ محمد قرشی ہے نا آخر، عبد المطلب کے پوتے ہیں کہ نہیں، تم انہیں اپنی تلوار سے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ ابو بکر کون ہے؟ کیا بنو تیم کے معزز فرد نہیں ہے؟ یہ عثمان کون ہے؟ بنو بیا کے گھرانے کا فرد نہیں ہے؟ عمر کون ہے؟ بنو عدی کا فرد نہیں ہے؟ یہ سب کون ہے؟ یہ تو ہمارے بھائی بند ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہماری تلواریں رنگین ہوں ان کے خون سے، بقیہ عرب انہیں ختم کر دے تو ٹھیک ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. اور اگر محمد غالب آ جائیں بقیہ سارے عرب پر تو اپنی حکومت ہوگی پھر. بہرحال وہ قرشی ہیں، قریش کی حکومت ہو جائے گی پورے عرب کے اوپر. بالفعل یہی ہوا ہے بعد میں جو اس نے کہا تھا. حضور کی فتح کے بعد 10 سال حضور کے سمجھ لیجئے، 30 سال خلافت راشدہ کے، پھر کس کی حکومت ہوئی؟ بنو امیہ کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور پھر کس کی حکومت ہوئی؟ بنو عباس کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پوری دنیا پر ڈنکا کس کا بجا؟ تو بہت بڑا ڈپلومیٹ سمجھ لیجئے، بہت بڑا ایک مفکر انسان تھا عتبہ ابن ربیعہ. اور وہ آخری وقت میں آ کر اس نے کوشش کی تھی کہ غزوہ بدر نہ ہو. وہ انشاءاللہ پھر جب یہ چھٹا مرحلہ تفصیل سے اس کا بیان شروع ہوگا تو اگلے جمعے میں یہ باتیں بھی عرض کروں گا. اب میں کچھ ملکی حالات کے بارے میں چند منٹ بات کروں گا. ہمارے ملک میں انتخابات کے لیے صف بندی جو ہے وہ تقریباً اب آخری مراحل میں آ گئی ہے. صورتحال جو ہے صدر مشرف صاحب کے اندازوں سے ذرا مختلف بن گئی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ جس کے سر پر ہما بیٹھ جائے وہ بادشاہ، ہماری طرف سے کچھ سپورٹ جو ہے وہ مسلم لیگ قاف کی ہو جائے گی، سب دوڑ دوڑتے سب آ جائیں گے، مسلم لیگ نون بھی رہ جائے گی کچی اور پیپلز پارٹی بھی. ہوا نہیں ایسا. صورتحال جو ہے اب جو باقاعدہ جو ایک محاذ بنا ہے، دو مضبوط جماعتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا مضبوط کارڈرز ہیں، ان کی اب جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز شریف گروپ. ان کا ووٹ بینک بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے ساتھ ہی دو اور شریک ہیں، متحدہ مجلس عمل جو ہے دینی جماعتوں کی، وہ بھی ان کے ساتھ ہی. اے این پی جو ہے جو سرحد میں مضبوط جماعت ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو گویا کہ دو بڑی اور دو یہ چھوٹے کہہ لیجئے، یہ گروپ تو بالکل پچڈ اگینسٹ مشرف، اور مشرف صاحب جو بھی دستور میں تبدیلیاں لا رہے ہیں ان کے خلاف. دو ہیں جنہوں نے مل کر گرینڈ الائنس بنایا ہے، مسلم لیگ قاف بڑی ہے اور ملت پارٹی دوسری ہے، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کچھ اور بھی ہیں جن کی قابل ذکر نہیں ہے. یہ ہے مشرف کے حق میں. دو ابھی سولو تحریک میں لے کے چل رہے ہیں، سولو فلائٹ. عمران خان بھی تحریک انصاف، اور طاہر القادری صاحب بھی، وہ کئی جو ہیں قلا بازیاں کھا چکے ہیں، پتہ نہیں کیا شکل آخری بنے گی ان کی، واللہ اعلم. لیکن یہ کہ اب جو صورتحال صدر مشرف صاحب کو نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے برملا کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میری باتیں نہ مانی پارلیمنٹ نے تو پھر کیا ہوگا، پھر دیکھا جائے گا، پھر یا میں نہیں یا وہ نہیں. یہ جملہ بھی ان کا جو ہے، ان کا جو مشفق مربی ہے بش، جو ہمارے ساتھ نہیں ہمارا دشمن ہے، یہ اسی طرح کا جملہ ہے، یا پھر میں نہیں یا وہ نہیں. اس سے اندازہ ہو رہا ہے اصل میں کہ پاکستان میں دستوری اعتبار سے ایک بڑی جنگ جو ہے وہ لڑی جائے گی، کشاکش ہوگی. کچھ باتیں جو ہیں یہ لوگ مانیں گے، لیکن کچھ باتوں میں مشرف صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس لیے یہ ممکن اب نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ انتخابات کا آل آف کر دیں، نہیں، اب بات بہت آگے نکل گئی ہے. یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کہ انتخابات کے بعد وہ فوراً پارلیمنٹ جو ہے اسے ڈیزالو کر دیں، پوری دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے نا. یورپی یونین کا وفد تو ابھی سے آگے دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے، وہ خامخواہ جو ہے مشرف صاحب کے سینے پر مونگ ڈل رہا ہے، اس لیے کہ ان کو تو پسند نہیں ہے کہ یہ لوگ آئے اور یہاں پر دیکھیں اور مانیٹر کریں. ادھر سے بش صاحب کی طرف سے بھی آ رہا ہے تھوڑی سی اظہار ناراضگی کہ اس سے در حقیقت سیاسی اداروں کے پروان چڑھنے میں رکاوٹ ہوگی جو نظام یہ بنا رہے ہیں. اس لیے کہ اب تو گویا کہ ترکی کے طرز کا معاملہ ہو رہا ہے کہ اس ملک میں مستقل طور پر دستوری مارشل لا لگ جائے، دستوری مارشل لا مستقل طور پر اس ملک میں نافذ کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات جو ہیں جس طرح بھی ہیں، یہ دوسری بات ہے، خود پاکستان کی تقدیر کیا ہے. جو بھی دنیا میں حالات، میں پچھلی مرتبہ آپ کو وہ کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ جو پاکستان میں ایک صاحب نے مضمون لکھا ہے اور ڈی نیوز کے اندر چھپا ہے، تو حالات بہت مخدوش ہیں مستقبل کے. لیکن اگر اللہ تعالی کی مشیت میں پاکستان کا وجود ابھی ہے، تو یہاں پر اب ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ جو ہے سیاسی گراؤنڈ بن چکا ہے، اب لوگوں کے موقف ہیں اور پختہ ہیں اور مضبوط ہیں. اس اعتبار سے امید غالب یہ ہے کہ فوج کو شکست ہوگی اور پاکستان کے دستور میں کوئی مستقل رول جو ہے فوج کا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ اصولی طور پر یہ بات بالکل غلط ہے. فوج کی حیثیت ملازموں کی ہے، سرکاری ملازم اگر سول ملازم ہے تو وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، تو وہ بھی تو سرکاری ملازم ہی، تنخواہیں لیتے ہیں، تنخواہیں یافتہ ہیں. لہذا انہیں بھی سیاست جو ہے در حقیقت اس میں نہیں آنا چاہیے. اب 55 برس جو ہو چکے ہیں پاکستان ہندوستان کو وجود میں آئے ہوئے بھارت کو، ایک دن کے لیے بھی فوج کا کوئی کردار بھارت میں رہا؟ ایک دن کے لیے بھی نہیں. اور ہمارا جو ہے اکثر وقت جو ہے وہ مارشل اللہ کی نظر ہوا، یا ننگا مارشل اللہ یا نیم مارشل اللہ، ڈکا چھپا ذرا سطر اپنا ڈھانپ کر، لیکن وہ ہوتا وہی مارشل اللہ تھا. دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ متحدہ مجلس عمل جو ہے دینی جماعتوں کی، اگرچہ یہ افسوسناک ہے کہ ان کے عنوان میں اسلام کا نام نہیں ہے. جیسے کبھی ہمارے یہاں پی این اے بنی تھی، پاکستان نیشنل الائنس، اس میں بھی اسلام کا نام نہیں تھا. بہرحال یہ غنیمت ہے کہ یہ ابھی تک قائم ہے، یہ بھی پاکستان کے حالات میں بہت غیر معمولی بات ہے. جیسے ان دو جماعتوں کا کھڑے رہ جانا، پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی تو اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں بھی ثابت کر چکی ہے، لیکن مسلم لیگ کا اس طریقے سے قائم رہ جانا جیسے کہ مسلم لیگ نون برقرار ہے، یہ ایک قابل ذکر بات ہے. اسی طریقے سے غنیمت ہے کہ مذہبی جماعتیں 6 ابھی تک جڑی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں، اگرچہ اس جوڑ میں رکھنے پڑے تھے. مثلا 2 ساجد ہیں ان میں، ایک ساجد میر صاحب ہیں اہل حدیث، انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنا اتحاد مکمل کر لیا تھا. ایک ساجد نقوی صاحب ہیں تحریک جعفریہ والے، اب انہوں نے تحریک اسلامی پاکستان بنائی ہے، اس لیے کہ تحریک جعفریہ جو ہے وہ تو بینڈ ہے، وہ بھی ان 6 جماعتوں میں ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے اپنا اتحاد کر لیا. اس کے باوجود یہ ان 6 کے اندر بھی جمع رہتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت غنیمت ہے، اگرچہ اس کا تو بہت افسوس ہے مجھے، یہ 6 جماعتیں بھی اسلام کا نام نہیں لے رہی ہیں. وہی دستور اور جمہوریت اور حقوق اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور فلاں، بھائی سب سے بڑی بالادستی اللہ کی ہونی چاہیے، اس کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ پارلیمنٹ کی بالادستی، یہ تو پورے کفار، تمام جو کفر جو ہے ان میں پوری دنیا کے اندر ہے. اصل سے جس کے لیے پاکستان بنا تھا وہ تو اللہ کی بالادستی، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. بہرحال میں نے جیسا کہ عرض کیا، اس افسوس کے باوجود ان کا جمع رہ جانا بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا واقعہ ہے، اور اللہ کرے کہ انتخابات کے بعد بھی یہ اسی طرح جمع رہے، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ پھر دستور کے معاملے سے نکل کر پھر نفاذ اسلام کی طرف بھی کوئی پیش رفت جو ہے ان کی مجموعی طور پر ہو جائے. اب ذرا چند باتیں میں اپنے وہ ذاتی احوال کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. میرا جو مقدمہ چل رہا تھا کوئٹہ کی ایک انسداد دہشت گردی عدالت میں، 2 اگست کو حاضری ہوئی تھی وہاں، تو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہاں میری عبوری ضمانت ہو گئی تھی، مقدمہ بغاوت کا ہے. 15 اگست کی تاریخ دی گئی تھی کہ دوبارہ آئیے تو یہ بیل کنفرم کی جائے گی. اب ہوا یہ کہ 14 اگست کو کوئی فلائٹ نہیں تھی لاہور سے، تو میں 13 اگست کو میں نے فلائٹ بک کی، لیکن یہ کہ وہ فلائٹ شام کو آخری بات آئی کینسل ہو گئی، وہاں کا موسم خراب ہے. پھر میں راتوں رات بھاگ کر بائی روڈ سفر کیا میں نے، میں گیا اسلام آباد کے اگلے روز صبح کی فلائٹ ہوتی ہے وہاں سے، اسلام آباد سے کوئٹہ، اس میں چلا جاؤں. تو وہاں ایئرپورٹ پر بھی گئے، بریفنگ بھی ہو گئی، لاؤنج میں بیٹھے رہے، 3 گھنٹے کے بعد کہہ دیا گیا کہ وہ بھی کینسل ہو گئی، تو میں نہیں جا سکا. اس کے بعد 22 تاریخ تھی کل، جس کے لیے پھر میں ایک دن پہلے ہی 21 کو اسلام آباد کی فلائٹ سے پہنچ گیا تھا. الحمدللہ بیل بھی کنفرم ہو گئی ہے، اور جو پولیس کی طرف سے آنے چاہیے تھے پروزیکیوشن کے لیے لوگ، وہ نہیں آئے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارا وکیل تھا اس نے جو بھی بحث کی ہے وہ یک طرفہ بحث تھی. اب 27 اگست کو اس کا آخری فیصلہ ہونے کی توقع ہے، اور امید یہی ہے کہ مقدمہ خارج ہو جائے گا، کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، مواد ہی کچھ نہیں ہے. بہرحال مجھے حاضری سے بھی مستثنی کر دیا گیا، اب وہ جو سفر ہے وہ مجھے نہیں کرنا پڑے گا کوئٹے کا. بہرحال اس پر میں مشکور ہوں جو جج صاحب ہیں ان کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.